السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب زدني علما. الحمد لله، آج دورہ قرآن کلاس میں ہم پارا نمبر 10 وعلموا پڑھ رہے ہیں. سورہ الانفال جاری ہے. انفال، غنیمت اور فے، یہ تقریباً ایک ہی معنی میں بھی بولے جاتے ہیں. انفال نفل سے زائد چیز کو کہتے ہیں، اسی لیے فرضوں کے علاوہ جو رکعات پڑھی جاتی ہیں انہیں نوافل کہتے ہیں. اور غنیمت غنم سے، غنم بھیڑ بکریوں کو کہتے ہیں. عربوں میں اکثر جنگ کے بعد جیتنے والے فریق کے حصے میں بھیڑ بکریاں آتی تھیں، اسی بنا پر اس مال کو غنم کہا جاتا تھا، اور بعد میں قبضے میں آنے والی ہر چیز کو غنیمت کہا جانے لگا. فے بھی اسی کو کہتے ہیں، البتہ غنیمت وہ مال جو کفار سے جنگ کی صورت میں حاصل ہو، اور فے وہ مال جو بغیر جنگ کے حاصل ہو، جیسے کفار خود ہی ہتھیار پھینک دیں، یا صلح کی صورت میں ان سے جزیہ وصول ہو، یا زمین کا خراج ہو، تو یہ سب چیزیں فے میں آتی ہیں. صورت کے شروع میں انفال کو اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت قرار دیا گیا تھا، یعنی وہ جیسے چاہیں فیصلہ کریں. اب فیصلہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے. واعلموا، اور جان لو، انما غنمتم، کہ بے شک تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے، اگر تم اللہ اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی، جس دن دو جماعتیں مقابل ہوئیں، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یعنی کل غنیمت کے پانچ حصے کیے جائیں گے، چار حصے ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، ان میں بھی پیدل کو ایک حصہ اور سوار کو تین حصے ملیں گے، ایک اس کا اپنا حصہ اور دو حصے گھوڑے کے یعنی سواری کے، اور خمس یعنی پانچواں حصہ ان اغراض کے لیے الگ کر لیا جائے گا جن کا آیت میں ذکر آیا ہے. یعنی خمس کے بھی پانچ مصرف ہیں. ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنی بیویوں کی ضروریات کے بعد عام مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ کرتے تھے، مثلا مجاہدین کے لیے اسلحہ اور سواریاں وغیرہ. اسی طرح خمس میں سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو بھی دیا جاتا. آپ کے جد اعلیٰ عبد مناف کی اولاد چار قبیلے تھے، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو عبد شمس، بنو نوفل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، آپ نے ذوی القربیٰ میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کو دیا. پوچھنے پر بتایا کہ بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو اس لیے نہیں دیا کیونکہ یہ دونوں قبیلے اسلام کے مخالف تھے، اور بنو مطلب کو اس لیے دیا کہ وہ اسلام لانے سے پہلے بھی حمایتی تھے. اسی طرح خمس میں یتامہ کے لیے، یعنی وہ نابالغ بچے جن کے باپ فوت ہو چکے ہوں، مساکین، وہ ضرورت مند جن کی آمدنی ضرورت سے کم ہو، ابن السبیل، مسافر، راہگیر. معلوم ہوتا ہے کہ خمس یعنی پانچویں حصے کو بھی پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاتا. تو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں کتنا آتا، اور اسے بھی آپ اللہ کی راہ میں ہی لوٹا دیتے. نسائی کی حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کی کوہان سے دو انگلیوں میں تھوڑی سی پشم پکڑی، پھر فرمایا، میرے لیے فے یعنی غنیمت میں سے کچھ نہیں، حتیٰ کہ یہ پشم بھی نہیں، مگر پانچواں حصہ، اور وہ پانچواں حصہ بھی تم ہی میں لوٹایا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ سے ایک کنیز لینے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی مستحق باقی ہیں، اسی لیے میں آپ کو کنیز دینے کے بجائے وظیفہ بتاتا ہوں. آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر رات سونے سے پہلے پڑھا کرو. اسی طرح پارے کی پہلی آیت میں ہی عبدنا کا لفظ آیا ہے، ہمارا بندہ. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہہ کر خاص اعزاز بخشا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ اعزاز بہت عزیز تھا. آپ بھی اگر مسنون دعائیں دیکھیں تو آپ کو لفظ عبد خاص طور پر نظر آئے گا. آپ کی مشہور دعا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک. مکمل دعا آپ سب کو آتی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اللہ کا بندہ کہلوانا ہی پسند کرتے تھے، خود اپنی زبان سے اسی بات کا اعتراف کرتے تھے، مگر امتیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور وہ آپ کو عبد بشر سے بڑھا کر نور اور نور من نور اللہ جا کہتے ہیں، کتنی زیادتی ہے! اور پھر بندے کی عاجزی میں ہی اس کی عظمت ہے، بلندی ہے۔ ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم اپنے رب سے مانگیں تو اس انداز سے کہ اللہ ہم تیرے بندے، تیرے سوا کہاں جائیں، اللہم انی عبدک تیرے بندے، تو اس میں بہت ہی اپنائیت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ سورہ بقرہ میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذي اسرا بعبده، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں بڑا اعزاز ہے کہ خود رب تعالیٰ نے آپ کو اپنا عبد کہہ کر پکارا۔ قرآن کریم کے حوالے سے ایک عام اصول آپ ذہن میں رکھ لیں، اکثر و بیشتر آیات اگرچہ ایک خاص پس منظر میں آ رہی ہوتی ہیں مگر لفظوں میں عموم، یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے بھی ایک پیغام رکھتا ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ صرف قرآن کا اعجاز ہے کہ بیک وقت، ایٹ اے ٹائم، ماضی کے لیے بھی، حال کے لیے بھی اور فیوچر کے لیے بھی لیسن دیتا ہے۔ تو آپ آیات پڑھتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں اپنی چیزوں کے ساتھ ضرور ریلیٹ کیا کریں۔ اذ انتم بالعدوت الدنیا، اب یہ صورت غزوہ بدر کے خاص پس منظر میں بھی ہے، اذ انتم، جب تم قریب والے کنارے پر اور وہ دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور مقررہ وقت کے بارے میں آگے پیچھے ہو جاتے، اور لیکن تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے واضح دلیل سے زندہ رہے، اور بے شک اللہ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ تم لاکھ چاہتے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا تو یہ ممکن نہ تھا، بہت ساری چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، حتیٰ کہ انسان بعض اوقات سوچ بھی رکھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کیسے ایک مقام پر لا کھڑا کیا، کیونکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ آج حق بلند ہو اور باطل جھک جائے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک، جب اللہ تجھے تیرے خواب میں دکھا رہا تھا کہ وہ تھوڑے ہیں، اور اگر وہ تجھے دکھاتا کہ وہ بہت ہیں تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور ضرور اس معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑتے، اور لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ میدان بدر میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا کہ جس میں کافروں کی تعداد بہت تھوڑی دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ خواب سنایا تو ان کا مورال بہت بلند ہوا اور وہ پرجوش ہو کر آگے بڑھے، یہی مقصود تھا۔ اذ یریکموہم، اور جب وہ تمہیں، جس وقت تم مقابل ہوئے، انہیں تمہاری آنکھوں میں تھوڑے دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی آنکھوں میں بہت کم کرتا تھا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، اور سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اچھا، مسلمانوں کو تھوڑا دکھایا تو ان کے جوش جذبے بلند ہوئے، اور کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی تاکہ کہیں وہ پیچھے نہ ہٹیں اور یہ جنگ ضرور ہو اور وہ غلط فہمی میں ہی مارے جائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئہ، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمے رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے۔ اختلافات خواہ اندرونی ہوں یا بیرونی، ہمیشہ دوسروں کی نظروں میں انسان کو ہلکا کر دیتے ہیں، اور دشمن بھی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اختلافات اگر ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ہوں تو خاندان اور لوگوں کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رہتی، اور اسی طرح اگر ملکی لیول پہ ہوں، اقوام عالم میں قوم بے وقت ہو کے رہ جاتی ہے۔ ذاتی جھگڑے بیرونی جنگ سے بھی پہلے شکست سے دوچار کر دیتے ہیں، گہرا سبق ہے۔ حالات سے جیتنے کے لیے ذاتیات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ فرمایا، آپس میں مت جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اللہ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا۔ ان سے مراد ابو جہل اور اس کے ساتھی ہیں جو تین مقصد لے کر نکلے، اپنی اکڑ اور بڑائی ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی شان و شوکت اور شجاعت دکھانے کے لیے، اور اللہ کے راستے یعنی اسلام سے لوگوں کو روکنے کے لیے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں کیا خوب کہا تھا کہ جاءت سخینۃ کی تغالب ربہا ولا یغلبن مغالب الغلاب۔ سخینہ یعنی قریش اپنے رب سے مقابلے کے لیے آئے، اور اس زبردست غالب کا مقابلہ کرنے والا یقیناً ہر صورت مغلوب ہوگا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے اور کہا آج تم پر لوگوں میں کوئی غالب آنے والا نہیں اور یقیناً میں تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور اس نے کہا بے شک میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ قریش جب مسلمانوں پر حملہ کے لیے بدر کی طرف آئے تو انہیں اپنے پیچھے سے خطرہ تھا کہ جو ان کا دشمن قبیلہ ہے کنانہ وہ ان پر حملہ نہ کرتے، تو شیطان قریش کے پاس ان کے مخالف قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا اور کہنے لگا بے فکر ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، بلکہ اپنے لشکر کو بھی قوم کو بھی تمہارے پاس لے آؤں گا اور ہم مل کر لڑیں گے۔ مگر جب بدر میں مسلمانوں کے ساتھ جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کو دیکھا تو الٹے پاؤں یہ الفاظ کہتا ہوا بھاگ گیا کہ انی بری منکم انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہ میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے یعنی فرشتے، اور انی اخاف اللہ۔ اچھا، یہاں اس نے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے نہیں کہا کہ وہ کوئی معافی مانگنا چاہتا تھا، بلکہ اس نے تو قیامت تک کے لیے مہلت لی ہوئی تھی اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں بنی نوع آدم کو گمراہ ہی کروں گا۔ جس ڈر کا یہاں ذکر ہے وہ فرشتوں کو دیکھ کر ڈر ہوا، اسے لگا کہ شاید میری مہلت ختم ہو چکی ہے۔ اذ یقول المنافقون، جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ولو ترا، اور کاش تو دیکھے، جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور جلنے کا عذاب چکھو، یہ اس کے بدلے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اس لیے کہ یقیناً اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ ان کا حال فرعون کی آل اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، بے شک اللہ بہت قوت والا بہت سخت عذاب والا ہے، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کبھی وہ نعمت بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے دلوں میں ہے، اور اس لیے کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تنزلی کی ذلت اور غلامی کی واضح وجہ معلوم ہو رہی ہے کہ جب وہ اللہ کی کتاب کو اور سنت کو چھوڑ دیں گے تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو کے رہ جائیں گے، کہ جب وہ اپنے اندر سے کھوٹے ہوتے ہیں تو اللہ بھی نعمت چھین لیتا ہے۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال فرعون کی آل اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا اور وہ سب ظالم تھے، بے شک سب جانوروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ ایمان نہیں لاتے، وہ جن سے تو نے عہد باندھا پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے۔ ان سے مراد خاص طور پر مدینہ کے یہودی ہیں، جن سے مدینہ منورہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ہمسایوں کی طرح رہنے اور باہمی تعاون کا معاہدہ کیا تھا، لیکن اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت انہیں ایک نظر نہ باتی تھی، کبھی وہ اوس و خزرج کے درمیان جاہلی عصبیت ابھار کر انہیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے، اور کبھی اسلام کے دشمنوں کی ہتھیاروں سے مدد کر کے معاہدے کی بار بار خلاف ورزی کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا تو کہہ دیتے کہ ہمیں معاہدہ یاد نہیں تھا، لیکن پھر جو ہی موقع ملتا دوبارہ ایسے کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں، اما تثقفنہم، بس اگر کبھی تو انہیں لڑائی میں پا ہی لے تو ان پر کاری ضرب کے ساتھ ان لوگوں کو بھگا دے جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، یعنی اگر کبھی لڑائی میں آپ انہیں کہیں پا لیں تو انہیں بد عہدی کی ایسی سخت سزا دیں کہ جو ان کے پیچھے دوسرے ایسے کفار ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہے وہ بھی مرعوب اور خوف زدہ ہو جائیں، اور انہیں ایسی عبرت حاصل ہو کہ معاہدے کی خلاف ورزی کا نام بھی نہ لیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے تمام قبائل کے خلاف سخت ایکشن لیا، کچھ کو جلا وطن کیا، کچھ کو قتل کیا، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا۔ افسوس کہ اس وقت کفار، بھارت ہو یا امریکہ اور یورپ، کوئی بھی مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کر رہے، مگر مسلمان اپنی نااہلی اور عیش و عشرت کی وجہ سے غیرت و حمیت کے اظہار کے بجائے ذلت اور بے بسی پر قناعت کر رہے ہیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر کبھی تو کسی قوم کی جانب سے کسی خیانت سے فی الواقع ڈرے تو ان کا عہد ان کی طرف مساوی طور پر پھینک دے، یعنی اگر صرف خوف ہو کہ مدت ختم ہو رہی ہے یا وہ اپنا وعدہ توڑ دیں گے تو پھر انہیں بتا دیں کہ کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے، مگر بے خبری میں حملہ مت کریں صرف خوف کی بنا پر۔ ہاں البتہ اگر وہ بد عہدی کریں تو پھر بے خبری میں حملہ جائز ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑنے پر بے خبری میں ان پر چڑھائی کر دی اور انہیں اس وقت خبر ہوئی جب اسلامی فوجیں مکہ کے قریب آ پہنچی۔ ولا يحسبن، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ بچ کر نکل گئے، یعنی مہلت کو یقینی نہ سمجھیں۔ انہم لا يعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کریں گے۔ وأعدوا، اور ان کے لیے جتنی کر سکو قوت کی صورت میں اور تیار بندھے گھوڑوں کی صورت میں، جس کے ساتھ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈراؤ گے اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تو بھی اس کی طرف مائل ہو جا، اور اللہ پر بھروسہ کر، بے شک وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ فرمان بہت جامع ہے، بیرونی جنگیں ہوں یا گھریلو جھگڑے، صلح ہر حال میں بہتر ہوتی ہے۔ فصلح خیر، وإن یریدوا، اور اگر وہ ارادہ کریں کہ تجھے دھوکہ دیں تو بے شک تجھے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ کتنا خوبصورت پیغام ہے، کیونکہ ہمیشہ یہی خوف ہی صلح میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی نیک نیتی سے صلح میں پیش قدمی کرتا ہے تو اللہ ہی اس کا حامی و ناصر ہے۔ هو الذی أیدک، وہی ہے جس نے تجھے اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ قوت بخشی اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، بے شک وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے تو الفت کون ڈالتا ہے؟ اللہ، دل اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی جہاں چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ مگر یہاں کتنے ہی جھوٹے عامل باوے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں عمل، فلاں وظیفہ، فلاں تعویذ، فلاں منتر اور خاوند آپ کی مٹھی میں، محبوب قدموں میں، تو یہ سب جھوٹے طریقے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اپنے رب سے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہ ہماری اصلاح فرما اور ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، تجھے اللہ کافی ہے اور مومنوں کو بھی جو تیرے پیچھے چلے ہیں۔ اے نبی، ایمان والوں کو لڑائی پر ابھار، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ قرآن کریم کا یہ نقطہ دنیا کو ہلا دینے والا ہے۔ آج جدید سائنس سے یہ بات پتہ چلی ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ دعویٰ کرتی ہے کہ جس آرگنائزیشن کے صرف 20% کام کرنے والے ہوں تو وہ کام 80% ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس وقت جب کلکولیشن کا اور تحقیقات کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر صرف 20 پیشنیٹڈ ڈیڈیکیٹڈ ہوں تو جنگ جیتی جا سکتی ہے، وہ غالب آئیں گے۔ اس میں بشارت بھی ہے، اور صرف یہ کہ آپ دیکھیں، چند ایک لوگ اگر مخلص ہو جائیں تو امت اصلاح پر گامزن ہو سکتی ہے۔ اِن یکم منکم، اگر تم میں سے 100 ہوں تو ان 1000 پر غالب آئیں گے جنہوں نے کفر کیا، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ یہاں دیکھیں کہ پہلے 20% کی بات کی، پھر اس میں بھی تخفیف کر دی، یعنی اتنے بھی نہیں، اگر اس سے بھی کم لوگ ہوں گے تو بھی اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ الان، اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب فرمایا کہ اگر 1000 کے مقابلے میں صرف 100 بھی ہوں تو اللہ کی مدد پھر بھی ساتھ ہے، ہر ایک سے نصرت کا وعدہ ہے۔ ما کان لنبیین، کبھی کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے ہاں قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہا لے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب قیدی گرفتار کر لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے مشورہ فرمایا کہ ان قیدیوں کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ ہمارے چچا زاد بھائی اور خاندان ہی کے لوگ ہیں، سو میری رائے تو یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے تاکہ اس رقم سے کفار کے مقابلے میں قوت حاصل ہو، اور کیا عجب ہے کہ اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری رائے ابو بکر کی رائے کے مطابق نہیں، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ عقیل کو علی کے حوالے کیجئے تاکہ وہ اس کی گردن اڑائے، اور میرے حوالے فلاں کو کیجئے تاکہ میں اس کی گردن اڑاؤں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے سرغنے ہیں اور اس کے سردار ہیں۔ اکثر مسلمانوں کی رائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق تھی، کچھ مالی فائدے کے پیش نظر اور کچھ انسانی اور رشتہ داری کی محبت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے اختیار فرمائی۔ پھر جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں آیا اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے بھی بتائیے آپ اور آپ کے دوست کیوں رو رہے ہیں، تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو میں بھی روؤں، ورنہ کم از کم آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے کی شکل بنا لوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دکھی صورتحال پر، غم پر اگر رونا نہ بھی آئے تو صورت بنائی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس فیصلے کے مشورے کی وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں سے فدیے لے کر چھوڑنے کے بارے میں دیا تھا۔ اب میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا ہے جو اس درخت سے بھی قریب تھا، اور اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اسی طرح ترمزی کی حدیث بھی اس کی وضاحت کرتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو بدر کے قیدیوں کے بارے میں اختیار دے دیں، انہیں قتل کر دیں یا فدیہ لے لیں، اس شرط پر کہ ان میں سے آئندہ اتنے ہی قتل کیے جائیں گے۔ انہوں نے فدیہ لینا اور آئندہ اپنے آدمیوں کی شہادت اختیار کی۔ چونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ دور کا نقصان نظر نہیں آتا اور وقتی فائدہ انسان کو بہت بڑا لگتا ہے، اسی لیے یہ سب ہوا، اور اس میں امت کے لیے پیغام تھا۔ یقیناً یہ سب کچھ بھی اللہ کی حکمت سے ہوا، اس کی تقدیر سے ہوا۔ اس میں آئندہ کے لیے ایک پیغام تھا کہ وقتی فائدے کے لیے بڑے نقصان کو قبول نہ کرو، خواہ وہ بعد میں ہی ہو۔ لولا کتاب، اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے سے طے ہو چکی، تو جو کچھ تم نے لیا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، سو اس میں سے کھاؤ جو تم نے غنیمت حاصل کی، اس حال میں کہ حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دے، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے دے گا جو تم سے لیا گیا، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بدر کے قیدیوں میں سے کچھ نے کہا کہ ہم مجبوراً جنگ تک آئے تھے، ہم لڑنا نہیں چاہتے تھے اور ہم بس مسلمان ہونے ہی والے تھے۔ تو انہیں فدیہ تو معاف نہ کیا گیا، مگر یہ جواب دیا گیا کہ اگر تمہارے دل میں واقعی سچائی ہے تو اللہ اس کا ڈبل ٹرپل تمہیں لوٹائے گا۔ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، یہ آیت میرے بارے میں اتری، میری بالکل یہی حالت تھی کہ میرے دل میں اسلام تھا، میں سچا تھا، تو اس کے بعد پھر اللہ عز و جل نے مجھے بہت کچھ دیا۔ میں نے اپنے بھتیجے عقیل کا بھی فدیہ دیا تو اس کے بدلے میں مجھے 20 غلام ملے جو سب میرے مال سے میرے لیے تجارت کر رہے ہیں، اور میں اللہ سے مغفرت کی بھی امید رکھتا ہوں۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، سورہ انفال کی ان آخری آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان چار قسم کے تھے۔ پہلے وہ جو پہلی ہجرت کرنے والے مہاجرین اولین ہیں، دوسرے انصار مدینہ، تیسرے وہ مومن جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اور چوتھے وہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی۔ تو درجہ پر درجہ ان کے فضائل یہاں سے بیان ہو رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ ان کے بعض بعض کے دوست ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگیں تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی جو ہجرت نہیں کر سکے، مجبور و مظلوم ہیں اور کفار ان پر ظلم کر رہے ہیں، وہ تم سے مدد مانگتے ہیں تو کرو، ہاں اگر دشمن قبیلے کے ساتھ کوئی تمہارا ایگریمنٹ ہوا پڑا ہے کہ لڑائی نہیں کریں گے، اب مسلمان انہی کے خلاف مدد مانگیں تو پھر ڈرو اور رکو۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بعض بعض کے دوست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ یعنی دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کی مدد کرنا دنیا کے امن عامہ کے لیے ضروری ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، انہی کے لیے بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تم ہی سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کے بعض کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مہاجرین و انصار کے درمیان اخوت کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے، یہاں تک کہ پھر آیت میراث اتری وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، کہ ارحام رحم کے رشتہ دار جو ہیں وہ وراثت کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی اب آئندہ سے میراث دینی بھائی چارے کی بنا پر نہیں بلکہ رشتہ داری کی بنا پر تقسیم ہوگی، کیونکہ ایمان، ہجرت اور جہاد کے ساتھ ساتھ رشتہ داری ان کے قرب کی ایک زائد وجہ ہے۔ اس سے وہ طریقہ منسوخ ہو گیا جس میں مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے۔ ان اللہ بكل شيء عليم، وہی جانتا ہے کہ کس کا حق پہلے اور کس کا بعد میں ہے، لہٰذا اس کے تمام احکام سراسر علم و حکمت پر مبنی ہیں۔ سو دل کی نہ سنو اور اس کی سنو، کیونکہ دل تو غلط بھی سناتا ہے، اور اللہ کا حکم حکمت بھرا ہے۔ اس خوبصورت پیغام کے ساتھ سورہ الانفال مکمل ہوئی۔ اب سورہ التوبہ ہے، یہ مدنی سورت ہے جو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ یہ واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اہل علم نے اس کی متعدد وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورہ الانفال اور سورہ التوبہ ان کے مضامین ملتے جلتے ہیں، اسی لیے درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ یہ 7 طوال 7 لمبی صورتوں میں سے 7ویں صورت ہے جو سورہ بقرہ سے شروع ہوتی ہیں اور سورہ التوبہ کے ساتھ مکمل ہوتی ہیں۔ ان 7 طوال کے بارے میں مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے قرآن مجید کی یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں فَهُوَ حَابِرٌ، وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ اس کے کئی نام ہیں جن میں سے ایک توبہ اور دوسرا برات ہے۔ توبہ اس اعتبار سے کہ اس میں ایک مقام پر بعض اہل ایمان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات کا اعلان ہے، اور ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے چونکہ اظہار برات ہے مشرکین سے تو پھر الرحمن الرحیم رحم کی کوئی صورت ان کے لیے نہیں ہے۔ براءت من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان تمام معاہدوں کی تنسیخ کا اعلان فرمایا ہے جو مسلمانوں نے مشرکوں سے کیے تھے۔ منسوخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین ان عہد ناموں کو بار بار توڑ دیتے تھے اور ان کی شرائط کو پورا نہیں کرتے تھے، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تبوک گئے تو کفار نے سمجھا کہ مسلمان رومیوں کی طاقت کے مقابلے میں فنا ہو جائیں گے، اسی لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کیے ہوئے کسی عہد کا لحاظ نہ رکھا، حتیٰ کہ رشتہ داری کا لحاظ بھی نہ کیا۔ فسیحوا فی الارض، تو اس سرزمین میں 4 ماہ چلو پھرو اور جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور یہ کہ یقیناً اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ مشرقین کو 4 ماہ کی مہلت دے دی گئی، جس کی ابتدا 10 ذی الحجہ یوم النہر سے ہوئی، کیونکہ اس دن یہ اعلان کیا گیا، اور 10 ربیع الثانی کو یہ مدت ختم ہو گئی۔ اس مہلت کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنی مدت میں اپنے بارے میں خوب سوچ سمجھ لیں، پھر یا تو مسلمان ہو جائیں یا سرزمین عرب سے باہر کسی ملک میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ اگر وہ اس کے بعد بھی باقی رہیں تو انہیں پکڑ کر، گھیر کر، گھات لگا کر، جیسے بھی ممکن ہو قتل کر دیا جائے۔ یہ 4 ماہ کی مدت ان لوگوں کے لیے تھی جن سے معاہدے کی مدت 4 ماہ سے کم باقی تھی، یا معاہدہ تو زیادہ مدت کا تھا مگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی، یا مدت کی تعجیل کے بغیر معاہدہ تھا۔ البتہ وہ قبائل جن سے کسی خاص مدت تک معاہدہ تھا اور انہوں نے معاہدے کی کسی قسم کی مخالفت بھی نہ کی تھی، ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف صاف اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی، بس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور جنہوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ یوم حج اکبر سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، جس دن حاجی منا میں آ کر قربانی کرتے ہیں۔ بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھیجا جو قربانی کے دن منا میں اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اور حج اکبر کا دن یوم النہر یعنی قربانی کا دن ہے، یہ اعلان ہوا۔ اور اس کو حج اکبر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سال صاف اعلان کروا دیا تو حجۃ الوداع، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، کسی مشرک نے حج نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو اس حج کو حج اکبر کہتے ہیں جو جمعے کے دن آئے، ان کی بات درست نہیں۔ یوم النہر ہی حج اکبر کا دن ہے، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کرایا۔ کوئی بھی شخص جو حج کے بعد اپنی زندگی کو گناہوں سے دور کر لیتا ہے، حج سے پہلے اور بعد کی زندگی میں بڑا فرق آ جاتا ہے اور وہ گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، تو حج کرنے سے چونکہ وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، تو اس شخص نے گویا حج اکبر کیا، حج مقبول ہوا، حج مبرور ہوا۔ اس میں جمعے کے دن کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اور پھر یہ سمجھ سے بھی بالا تر ہے، ایک شخص جو خلوص نیت سے اور گناہوں کو چھوڑ کر نئی زندگی کا آغاز کرنے حج کے ساتھ جا رہا ہے، اب اگر وہ جمعہ نہیں پاتا تو کیا وہ حج اکبر سے محروم ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ لوگوں کی اکثر باتیں یوں ہی بے تکی ہوتی ہیں۔ الا الذین عاہدتم، مگر مشرکوں میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا، پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ بس جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت میں امن و امان کی چابی اور ظاہری مسلمانی کی نشانی ایمان لانا، کفر سے توبہ کرنا اور نماز اور زکوٰۃ ہے۔ یہی وہ حکم ہے جس کی بنا پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین سے جنگ کی اور فرمایا کہ میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اب ان کو راستہ نہیں دیا جا سکتا، ان کو امن سے نہیں رہنے دیا جا سکتا، بلکہ جنگ ہوگی۔ جو توبہ تو کریں، یعنی مسلمان تو ہو گئے، نماز تو پڑھیں، مگر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرک اگر پناہ مانگیں تو پناہ دیں، مقصد دعوت دین، قرآن سنانا اور اسلام کا تعارف کرانا ہے، پھر اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو انہیں جلدی رخصت کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنے اڈے بنا کر جاسوسی کریں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی نے ایک مشرک کو پناہ دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی۔ کیف یکون للمشرکین، ان مشرکوں کا اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ممکن ہے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، سو جب تک وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم ان کے لیے پوری طرح قائم رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے جب کہ وہ اگر تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا، تمہیں اپنے منہوں سے خوش کرتے ہیں، یعنی جس ان کی باتیں ہیں، اور ان کے دل نہیں مانتے اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ اس طرح بھی آیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لی، پھر انہوں نے اس کے راستے سے روکا، بے شک یہ لوگ برا ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ وہ کسی مومن کے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ آج بھی تو مسلمان کا خون ہی سستا ہے، باقی تو ہر ایک کا مہنگا ہے، ہر ایک کا بدلہ لیا جاتا ہے، مگر مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہیں۔ حل سورہ التوبہ کا پیغام ہے، فَإِن تَابُوا، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ یعنی امت مسلمہ میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ وَإِنَّ كَثُوا، اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا، تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو، بے شک یہ لوگ ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی جن لوگوں کی حالت یہ ہو کہ وہ نہ صرف تم سے معاہدہ کر کے اسے توڑتے ہوں بلکہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہوں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے، اور کبھی قرآن کا جلانا، اور اسی طرح داڑھی اور حجاب کے عیب نکالنا، تو سمجھ لو کہ یہی ائمت الکفر ہیں، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، وہ جو یونائٹڈ نیشن میں عالمی خطاب کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا تم ان لوگوں کو کسی قسم کا موقع دیے بغیر ان سے جنگ کرو، تاکہ تمہاری تلواروں کی کاٹ سے وہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام پر تان کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والا واجب القتل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ تمام کفار سے جنگ کی، مگر دین میں تان، اسلام اور مسلمانوں کی توہین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے قتل کا خاص اہتمام فرمایا۔ کعب بن اشرف یہودی اور ابو رافع یہودی کو فدائی حملوں کے ذریعے سے قتل کروانے کے واقعات اس کی واضح مثالیں ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر بد زبانوں کا قتل عام کیا گیا، یہ بھی بڑی مثال ہے۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہ بھی جنگ پر ابھارنے کا ایک زبردست طریقہ ہے کہ کسی کو کہا جائے، کیا تم دشمن سے ڈرتے ہو؟ غیرت مند یہی کہے گا اور کر کے دکھائے گا کہ نہیں، میں دشمنوں سے نہیں ڈرتا۔ پھر مسلمانوں کی ہمت بندھائی کہ تم تو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تمہارا تو لازم حق بنتا ہے کہ کفار کے بجائے اللہ سے ڈرو اور ان سے قتال کرو۔ قاتلوہم، ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا، یعنی ٹھنڈ پڑے گی، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ ام حسبتم، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ اللہ کے اور نہ اس کے رسول کے اور نہ ایمان والوں کے سوا کسی کو رازدار بنایا، اور اللہ اس سے پورا باخبر ہے جو تم کرتے ہو، یعنی امتحان ہوں گے تو انعام ملے گا۔ ما کان للمشرکین، مشرکوں کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں سے ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کے مخاطب مشرکین اور مسلمان دونوں ہیں، کیونکہ مشرکین کعبہ کی خدمت، تولیت اور حاجیوں کو شربت اور پانی پلانے پر بہت فخر کرتے تھے، اور بعض مسلمان بھی اس کو سب سے اعلیٰ عمل، افضل عمل سمجھتے تھے، حتیٰ کہ آپس میں بحث و مباحثہ بھی کرتے تھے۔ ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ میں کوئی کام نہ کروں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ دوسرے نے کہا مسجد حرام کی آباد کاری افضل ہے۔ ایک اور نے کہا جہاد افضل ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں درجے میں بہت بڑے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں، ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ، بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ آج بھی کچھ لوگ مختلف وظائف اور چیزوں کو افضل سمجھ لیتے ہیں اور جنت کی چابی سمجھ لیتے ہیں اور باقی جو کچھ بھی کرتے رہیں، تو اس میں ان کے لیے بھی جواب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے محبت رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دے، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بلا شبہ یقیناً اللہ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد فرمائی، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی، پھر تم پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے، پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور یہی کافروں کی جزا ہے۔ حنین میں مسلمانوں کا لشکر تقریباً 12,000 تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں دشمن صرف 4,000 کے قریب تھے، جس بنا پر مسلمانوں میں ذرا خود پسندی اور ایک قسم کا غرور سا آ گیا، حتیٰ کہ بعض نے کہا کہ آج ہم قلت تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ کلمہ اللہ کو پسند نہ آیا، جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں شکست سے دوچار کر کے پھر فتح سے سرفراز فرمایا، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ فتح زور بازو سے نہیں، اللہ کی نصرت سے ملتی ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ توبہ کی توفیق دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، بس وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخر پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، اللہ انہیں مارے کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک معبود کی عبادت کریں، کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ نہیں مانتا مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے، خواہ کافر لوگ برا جانیں۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک لوگ برا جانے۔ دین ضرور بلند ہوگا، اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرائے گا۔ یہ پیش گوئی ابھی پوری نہیں ہوئی، پوری ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے، جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔ مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص جو سونے چاندی کا مالک ہو، اس سے اس کا حق ادا نہ کرے یعنی زکوٰۃ نہ دے، تو اس کے لیے قیامت کے دن آگ سے اس سونے چاندی کی سلاخیں یا تختے بنائے جائیں گے، پھر جہنم کی آگ میں انہیں خوب گرم کر کے اس کے پہلو پیشانی اور پیٹھ کو داغا جائے گا، جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو انہیں دوبارہ گرم کر لیا جائے گا، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو وہ جنت یا آگ کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے گا۔ اسی طرح تمام چیزوں کے بارے میں ہے، یعنی گھوڑوں اونٹوں بکریوں اور کسی بھی چیز کی جو زکوٰۃ نہ دے، تو اسی چیز کو آگ کا سکہ بنا کر اس سے اس کو داغا جائے گا۔ ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ مہینوں کو پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام کر لیتے ہیں تاکہ ان کی گنتی پوری کر لیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں، پھر جو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر لیں، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوش نما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم اذا قیل لکم، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑا، اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کرو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو بلا شبہ اللہ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ دو میں دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتار دی اور اسے ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نے نہیں دیکھے، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اور اکثر دینی منصبوں اور عہدوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر وہی فائز رہے، سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس پر بہت سے جلیل القدر صحابہ مسلمان ہوئے، جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہوئے، مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت تاکیدی حکم کے ساتھ اور کسی بھی دوسرے کی امامت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے بعد آپ کے قائم مقام کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پر کھڑے ہوئے، پھر آپ کے پہلو میں دفن ہوئے، اسی طرح اول و آخر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دوسرا ہونے کا شرف حاصل رہا، وہی رفیق غار تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے صحابہ بعض پہلے نکل گئے اور بعض بعد میں آئے، یہاں مراد غار سور کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے اور آپ کو یقین تھا کہ آپ کا تعاقب کیا جائے گا تو آپ غار سور میں چھپ گئے اور 3 دن تک اس میں رہے، پھر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، آپ کی گرفتاری پر انعام مقرر ہو چکا تھا، اسی لیے دشمنوں نے آپ کی تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ بعض قدموں کے نشان پہچاننے والے بھی غار کے سرے پر پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قدم نظر آنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ کے متعلق فکر ہوئی، وہ سخت غم زدہ ہوئے تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جبکہ میں اس غار میں تھا، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کے نیچے نظر ڈالے تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا، تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ان اللہ معنا، یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے تعاقب کی وجہ سے فرمائی تھی، کلا ان معی یا ربی، ہرگز نہیں بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، انفرو خفافاً وثقالا، نکلو ہلکے اور بوجھل اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر کوئی قریب سامان اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور تیرے ساتھ جاتے لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا، اور ان قریب وہ اللہ کی قسم کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں، اللہ نے تجھے معاف کر دیا تو نے انہیں کیوں اجازت دی، یہاں تک کہ تیرے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا اور تو جھوٹوں کو جان لیتا۔ یہ غزوہ تبوک کی بات ہے کہ جب دشمن ثقیل اور سفر طویل تھا تو نفیر عام ہوا کہ ہلکے ہو یا بوجھل سب کے سب نکلو، اسے نفیر عام کہتے ہیں، اس حکم کے بعد ہر مسلمان پر نکلنا فرض ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض منافقین آئے اور بناوٹی بہانے بنانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھوٹے بہانے سنے تو اجازت دے دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن جمال با کمال ہے، ناراضگی سے پہلے معافی کا اعلان ہے، عف اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، پہلے معافی پھر فرمایا لما اذنت، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی، تاکہ وہ پورے اپنی زبان سے جھوٹے ہوتے، جب نہ جاتے تو سب کے سامنے منافق ڈکلیئر ہوتے، آپ نے اجازت دے دی تو گویا انہیں رخصت مل گئی۔ تجھ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے، تجھ سے اجازت صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں حیران پھرتے ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا تو انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اگر وہ تم میں نکلتے تو خرابی کے سوا تم میں کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے اور ضرور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے اس حال میں کہ تم میں فتنہ تلاش کرتے، اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، بلا شبہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے فتنہ ڈالنا چاہا اور تیرے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کیے یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے، اور ان میں سے بعض وہ ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دے دے اور مجھے فتنے میں نہ ڈال، یعنی مختلف ایسے بہانے کرتے، کبھی اپنے بچوں کا تو کبھی کہ وہاں کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، جاؤں گا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ سن لو، وہ فتنے ہی میں تو پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرنے والی ہے۔ اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچے یعنی فتح وغیرہ تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے یعنی کوئی شکست وغیرہ تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ سنبھال لیا تھا، شکر ہے ہم نہیں گئے، اور اس حال میں پھرتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کہہ دے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مالک ہے اور اللہ ہی پر بس لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ کہہ دے تم ہمارے بارے میں دو بہترین چیزوں میں سے ایک کے سوا کس کا انتظار کرتے ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اگر جیتیں گے تو اللہ کی رضا کے ساتھ مال غنیمت بھی، اور ہاریں گے تو رب کی رضا اور جنت تو ہے ہی، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو انتظار کرو بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ کہہ دے خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے، تم سے ہر کس قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو، اور انہیں کوئی چیز اس سے مانے نہیں ہوئی کہ ان کی خرچ کی ہوئی چیزیں قبول کی جائیں مگر یہ بات کہ بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کہ سست ہوتے ہیں، اور خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ نہ خوش ہوتے ہیں۔ ہم میں تو کہیں یہ نفاق کی نشانی نہیں پائی جاتی، سستی سے نماز اور بوجھل دلوں سے خرچ کرنا۔ سو تجھے نہ ان کے اموال بھلے معلوم ہوں اور نہ ان کی اولاد، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے، یعنی یہ جان مال دنیا کا وبال ہو، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، اور لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پا لیں یا کوئی غاریں یا گھسنے کی کوئی جگہ تو اس کی طرف لوٹ جائیں اس حال میں کہ وہ رسیاں توڑا رہے ہوں۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تجھ پر صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں کہ آپ اقربا پروری کرتے ہیں، اپنوں کو نوازتے ہیں، پھر اگر انہیں ان میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں دیں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر انہیں ان میں سے نہ دیا جائے تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور کاش کہ واقعی وہ اسی پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی جو مال اس کے پاس ہوگا۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ اِنَّمَا الصَّدَقَات، یہاں زکوٰۃ کے مصارف بتائے جا رہے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے۔ بہت ہی آسان ہے، جب بھی زکوٰۃ دینی ہو ان 8 کیٹیگریز کو رکھیں اور پھر سوچیں کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ ان میں سے کس میں آتا ہے، اگر ان میں آتا ہے تو بالکل آپ دے سکتے ہیں۔ صدقات یعنی زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو، اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر میں خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو ایک کان ہے، یعنی کان کا کچا۔ کہہ دے تمہارے لیے بھلائی کا کان ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تمہارے لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے خوش کریں اگر وہ مومن ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے،
اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، یہی بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی صورت اتار دی جائے جو انہیں وہ باتیں بتا دے جو ان کے دلوں میں ہیں۔ کہہ دے تم مذاق اڑاؤ، بے شک اللہ ان باتوں کو نکال ظاہر کرنے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو، اور بلا شبہ اگر تو ان سے پوچھے تو ضرور ہی کہیں گے ہم تو صرف شغل کی بات کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دے کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ڈرنا چاہیے سو کالڈ میڈیا والوں کو کہ جو نیوز کے نام پر دین کا مذاق بناتے ہیں، اڑاتے ہیں۔ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، بے شک تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو ایک گروہ کو عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے باز باز سے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وہ نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وہ اللہ کو بھول گئے تو اس نے انہیں بھلا دیا۔ اللہ بھولنے والا نہیں، مگر یہ ان کو جواب ہے کہ جیسے انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ بھی انہیں جہنم میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا، جیسے وہ انہیں نکالنا بھول گیا ہو، کیونکہ انہوں نے یہی کیا۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی۔ یہ لوگ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، اور لیکن وہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے باز باز کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا، بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے اور پاکیزہ رہنے کی جگہوں کا جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے تھوڑی سی خوشنودی سب سے بڑی ہے، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان پر سختی کر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے۔ وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی، اور اپنے اسلام کے بعد کفر کیا اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ یعنی یہ کس انتقام میں؟ یہی کہ اللہ نے ان پر اتنے انعام کیے تو پھر تو انہیں ماننا چاہیے۔ بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا تو ہم ضرور ہی صدقہ کریں گے اور ضرور ہی نیک لوگوں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس نے انہیں اپنے فضل میں سے کچھ عطا فرمایا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور منہ موڑ گئے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے تھے۔ کتنے ہیں ہم میں جو بہت وعدے، نیازیں، نظریں مانتے ہیں، پھر جب وہ چیزیں ملتی ہیں تو گویا رب کو بھول ہی جاتے ہیں اور اپنی ہی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں اس نے ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق رکھ دیا جس میں وہ اس سے ملیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اس کی خلاف ورزی کی جو اس سے وعدہ کیا تھا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ان کا راز اور ان کی سرگوشی جانتا ہے، اور یہ کہ بلا شک اللہ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے؟ وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر تان کرتے ہیں، خود بھی نہیں صحیح کرتے اور جو کر رہا اس پر بھی تان، اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ نے ان سے مذاق کیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے بخشش مانگ یا ان کے لیے بخشش نہ مانگ، اگر تو ان کے لیے 70 بار بخشش کی دعا کرے گا تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، وہ اللہ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں مت نکلو، یعنی بہت گرمی ہے، یہ کوئی جہاد کا وقت ہے؟ कह दे जहन्नम की आग कहीं ज़्यादा गर्म है, काश वो जी समझते होते। मैं समझती हूँ कि दुनिया में भी हम इस दुनिया की गर्मी की वजह से कितने ही नेकी के काम छोड़ते हैं, तो आखरत की गर्मी को याद रखना चाहिए। बस वो बहुत कम हंसें और बहुत ज़्यादा रोएं उसके बदले जो वो कमाई करते रहे हैं। बस अगर अल्लाह तुझे इनमें से किसी गिरोह की तरफ वापस ले आए, फिर वो तुझसे जंग के लिए निकलने की इजाज़त तलब करें। यानी आइंदा अगर वो कहें भी कि हम आपके साथ जाते हैं, तो कह दे तुम मेरे साथ कभी नहीं निकलोगे और मेरे साथ मिलकर कभी किसी दुश्मन से नहीं लड़ोगे। बेशक तुम पहली मर्तबा बैठे रहने पर खुश हुए, सो पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो, और उनमें से जो कोई मर जाए तो उसका कभी नमाज जनाजा ना पढ़ना और ना उसकी कब्र पर खड़े होना। बेशक उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफर किया और इस हाल में मरे कि वो नाफरमान थे। मुस्लिम में इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि जब अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफ़िकों का सरदार फोत हुआ, तो उसका बेटा जो सच्चा सहाबी था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि मुझे अपनी कमीज़ दीजिए कि मैं उसे इसमें कफन दूँ और आप उस पर नमाज जनाजा पढ़ें और उसके लिए बख्शिश की दुआ फरमाएँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी कमीज़ दी और फरमाया मुझे इत्तला देना ताकि मैं उसका जनाजा पढ़ूँ। तो उसने इत्तला दी और जब आपने उस पर जनाजे का इरादा किया तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको खींच लिया और कहा क्या अल्लाह ने आपको मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ने से मना नहीं फरमाया? तो आपने फरमाया कि मुझे तो इख्तियार दिया है कि इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम। सो आपने उसका जनाजा पढ़ा तो ये आयत उतरी वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम। अब जो शख्स कलमा पढ़कर सरीह शिर्क करता है और गैरुल्लाह से वो मदद मांगता है जो अल्लाह के सिवा किसी के इख्तियार में नहीं है, या कलमा के बाद मुसलमान होने की पहली शनाख्त नमाज ही नहीं पढ़ता, या वो हुदूदुल्लाह का मजाक बनाता है, या उन्हें वहशियाना कहता है, या इस ज़माने में उन्हें नाकाबिले अमल कहता है, उसका जनाजा पढ़ाना कैसे दुरुस्त हो सकता है? अल्लाह ताला ने अपने नबी को मना कर दिया वला तुअज्जिब का, और तुझे उनके अमवाल और उनकी औलाद ताज्जुब में न डालें। अल्लाह तो यही चाहता है कि उन्हें उनके ज़रिए दुनिया में सजा दे और उनकी जानें इस हाल में निकलें कि वो काफिर हों। और जब कोई सूरत उतारी जाती है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो उनमें से दौलत वाले तुझसे इजाज़त मांगते हैं और कहते हैं हमें छोड़ दे, हमारा कारोबार है ये वो, कि हम बैठे रहने वालों के साथ रह जाएँ। वो इस पर राज़ी हो गए कि पीछे रहने वाली औरतों के साथ रह जाएँ, यानी ये तो मर्द नहीं है, गोया उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई हाथ में, और उनके दिलों पर मोहर कर दी गई सो वो नहीं समझते। लेकिन रसूल ने और उन लोगों ने जो उसके साथ ईमान लाए, अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया, और यही लोग हैं जिनके लिए सब भलाइयाँ हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार किए हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रहने वाले हैं, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। और बादिया नशीनों में से यानी बदवियों में से बहाने बनाने वाले आए ताकि उन्हें इजाज़त दी जाए, और वो लोग बैठ रहे हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से झूठ बोला, उनमें से उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया जल्द ही दर्दनाक अजाब पहुँचेगा। यानी बहाना बनाने वालों को अल्लाह खूब जानता है और उनका अजाब तैयार है। इससे वो जो कमज़ोर बीमार बुजुर्ग थे वो बड़े परेशान हो गए। तो फिर आगे है हुक्म, ना कमज़ोरों पर कोई हर्ज है और ना बीमारों पर और ना उन लोगों पर जो वो चीज़ नहीं पाते जो खर्च करें, जब वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए खलूस रखें। नेकी करने वालों पर एतराज़ का कोई रास्ता नहीं, और अल्लाह बेहद बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। और ना उन लोगों पर कि जब भी वो तेरे पास आए हैं ताकि तू उन्हें सवारी दे, यानी वो फिर जिहाद पर जाएँ, तो तूने कहा मैं वो चीज़ नहीं पाता जिस पर तुम्हें सवार करूँ, यानी आपने कहा कि कोई सवारी नहीं है मेरे पास। तो वो इस हाल में वापस हुए कि उनकी आंखें आंसुओं से बह रही थीं इस गम से कि वो नहीं पाते जो खर्च करें। ये मुखलिस मुसलमानों के गिरोह का जिक्र है कि जिनके पास अपनी सवारियां नहीं थीं, वो रसूलुल्लाह के पास आए, आपके लिए भी कुछ नहीं था, तो उन्हें इतना सदमा हुआ कि वो रोने लगे और ऐसे रोए गोया आँखें पानी के चश्मे बन गईं। अल्लाह ने उनके रोने को भी खूबसूरती से बयान किया और उनके जज्बों की कदरदानी फरमाई और उनको तसल्ली दी कि उन पर कोई गुनाह नहीं। फिर फरमाया इन नमस सबील, एतराज़ का रास्ता तो सिर्फ उन लोगों पर है जो तुझसे इजाज़त मांगते हैं हालांकि वो दौलतमंद हैं। वो उस पर राज़ी हो गए कि पीछे रहने वाली औरतों के साथ रह जाएं। ये बात बड़ी ही शर्मनाक है कि वो मर्द जो ताकत के बाद दौलत के बावजूद भी अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलते, तो गोया वो ना मर्द हैं, वो मर्दानियत पर धब्बा हैं। वह तबा अल्लाह अला कुलूबिहिम, और अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर कर दी सो वो नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाह पारा मुकम्मल हुआ।